बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کی سعودی ولی عہد سے ٹیلی فون پر گفتگو، باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے انسانی حقوق کونسل میں ایران کے خلاف قرارداد پاس کرنے کے برطانیہ اور جرمنی کے اقدام کی مذمت۔ یمن پر امریکی جارحیت کے جواب میں یمنی فورسز کا امریکی بحری بیڑے ہیری ٹرومین پر میزائل اور ڈرون حملہ۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے خلاف سنگین مذاق ہے، سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کے مندوب کا بیان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا ہے کہ ایران کسی جنگ اور تصادم کا خواہاں نہیں ہے اور نہ ہی فوجی جوہری توانائی کا حصول اس کے دفاعی اور سلامتی ڈاکٹرائن میں کبھی شامل رہا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو کی اور سعودی فرماروا ولی عہد اور عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک مسلمانوں کے درمیان مشترکات کو یاد رکھنے کا بہترین موقع ہے۔ اسلامی ممالک ان مشترکات کو بنیاد بنا کر اپنے اتحاد کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے خطے میں امن، استحکام اور ترقی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ اگر مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں تو وہ فلسطین اور غزہ کے عوام سمیت دیگر مظلوم مسلم اقوام پر ہونے والے مظالم کو روک سکتے ہیں۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اسلامی ممالک باہمی تعاون کے ذریعے اپنے خطے میں امن اور خوشحالی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے مسلم ممالک کے اتحاد سے متعلق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے تعاون اور خیالات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اگر اسلامی ممالک متحد ہو جائیں تو وہ صہیونی حکومت کے مظالم کو روک سکتے اور خطے میں استحکام اور ترقی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کبھی جنگ و تصادم کا خواہاں نہیں رہا اور فوجی مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا استعمال ایران کے دفاعی اور سلامتی نظریے میں کوئی جگہ نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جوہری سرگرمیاں ہمیشہ سے عالمی معیارات اور اصولوں کے تحت رہی ہیں اور ان کی مکمل جانچ کی جا سکتی ہے، اور یہ کہ ایران خطے میں کسی بھی تناؤ کو باہمی مفادات اور باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات اور مفاہمت کے ذریعے ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، لیکن اپنی دفاعی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا۔ اس گفتگو کے دوران سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی ایران کے صدر اور عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور مسلم ممالک کے درمیان اتحاد اور استحکام کے فروغ کے حوالے سے ایران کے موقف کو سراہا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے فروغ سے خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ محمد بن سلمان نے خطے کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران، سعودی عرب اور دیگر علاقائی ممالک کے درمیان باہمی تعاون سے استحکام اور امن کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب خطے میں کسی بھی تناؤ اور عدم استحکام کے خاتمے میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے انسانی حقوق کونسل میں ایران کے خلاف قرارداد پیش کرنے کے برطانیہ اور جرمنی کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے قرارداد پیش کرنے والے ملکوں کی بدنیتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرارداد میں کیے جانے والے دعوے حقائق کے منافی ہیں اور اس قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ملکوں، بالخصوص برطانیہ اور جرمنی کی جانب سے اپنے سیاسی نظریات مسلط کرنے کے لیے ایران کے خلاف انسانی حقوق کونسل سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے اس کونسل کی پوزیشن خراب اور ساکھ مجروح ہو رہی ہے، اور انسانی حقوق کے تعلق سے ملکوں کے درمیان تعاون میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے برطانیہ، جرمنی اور ایران مخالف قرارداد تیار کرنے والے دیگر مغربی ملکوں کو نصیحت کی کہ وہ ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی اور غیر انسانی پابندیوں کی پیروی کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ پابندیاں انسانیت کے خلاف جرائم کی مکمل اور واضح مصداق ہیں۔ ایران نے اگلی نسل کے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس جاس 313 جنگی ڈرون طیارے کی رونمائی کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے اور جدید فوجی ٹیکنالوجی کے حصول پر زور دیتا رہا ہے۔ اسی تناظر میں ایران کی وزارت دفاع اور مسلح فوج نے حالیہ برسوں میں ایرو اسپیس اور جنگی طیاروں کے متعدد منصوبے عملی طور پر مکمل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم منصوبہ قاہر جنگی طیارہ ہے، جو مقامی سطح پر تیار کردہ ایک جدید فائٹر جیٹ ہے۔ حال ہی میں اس طیارے کے بغیر پائلٹ اور چھوٹے ورژن کو جاس 313 کے نام سے متعارف کرایا گیا ہے، جو ایران کے ڈرون بیڑے میں ایک نیا اور اہم اضافہ سمجھا جا رہا ہے۔ ایران نے 12 سال قبل 11 فروری 2013 کو اس وقت کے صدر محمود احمدی نژاد کی موجودگی میں قاہر 313 جنگی طیارے کا ابتدائی ماڈل متعارف کرایا تھا۔ یہ طیارہ چوتھی نسل کے مقامی جنگی طیارے کے طور پر پیش کیا گیا، جو سنگل انجن اور کمپوزٹ باڈی کے ساتھ فضائی اور زمینی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں امریکی بحری بیڑے ہیری ٹرومین پر ایک بار پھر حملہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی جارحیت کے جواب میں بحیرہ احمر میں امریکی بحری بیڑے ہیری ٹرومین کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا۔ اس ترجمان نے کہا کہ یہ حملہ میزائل اور ڈرون تھا جو امریکی جارحیت کے جواب میں کیا گیا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یمن کے خلاف امریکی جارحیت کا مقابلہ کیا جاتا رہے گا اور اس سلسلے میں یمن کی مسلح افواج کی تیاریاں پوری توانائی کے ساتھ جاری ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں نے جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر یمنی صوبے صعدہ میں سیویلین تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن پر امریکہ کی جارحیت بدستور جاری ہے۔ تازہ ترین واقعے میں امریکی جنگی طیاروں نے صعدہ کے علاقے الاسائد پر فضائی حملہ کیا ہے۔ ابھی تک جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی مسلسل حمایت کی جا رہی ہے، جس کے تحت امریکہ نہ صرف اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے بلکہ اب یمن کے بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنا کر صہیونیوں کا تحفظ یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل یو این کی قراردادوں اور جنگ بندی کے معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لہذا سلامتی کونسل غزہ پر خاموشی توڑ کر اپنا کردار ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے ساتھ سنگین مذاق ہے، ہم ایسے ادارے کا حصہ نہیں بن سکتے جو خاموش تماشائی بنا رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس اخلاقی دیوالیہ پن کا حصہ بننے سے انکار کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ یاد رہے کہ سلامتی کونسل کا حالیہ اجلاس پاکستان، روس، چین اور صومالیہ کی حمایت سے الجزائر نے طلب کیا۔ غزہ اور خان یونس میں صہیونی فوج کے حملوں میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ غزہ کے محکمہ شہری دفاع نے بتایا ہے کہ جمعے کی صبح سے جاری اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 30 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر خان یونس میں ہونے والے ایک حملے میں 25 افراد کے شہید ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ دوسری جانب صہیونی فوج نے فلسطینی سرزمین میں قائم سیکیورٹی زون کی توسیع کے لیے غزہ شہر میں نیا زمینی حملہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دریں اثنا صہیونی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ چند گھنٹوں میں فوج نے شمالی غزہ میں شجاعیہ کے علاقے میں جارحانہ زمینی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں تاکہ سیکیورٹی زون کو بڑھایا جا سکے۔ ٹل پارا چنار مین شاہراہ کی بندش کے خلاف دھرنا بدستور جاری ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں ٹل پارا چنار مین شاہراہ اور پاک افغان خرلاچی بارڈر کی بندش کے باعث معمولات زندگی مفلوج ہونے سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ اشیائی خورد و نوش، پیٹرول اور ڈیزل کی قلت نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول پمپ بند ہونے سے تعلیمی ادارے بند پڑے ہیں، جبکہ بلیک میں فی لیٹر پیٹرول 600 سے 800 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ ٹل پارا چنار مین شاہراہ کی بندش کے خلاف 34 دنوں سے پریس کلب کے سامنے دھرنا جاری ہے، اور دھرنا دینے والوں کا مطالبہ ہے کہ مین شاہراہ کو عام آمد و رفت کے لیے کھولا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہے، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، اک نعت کہہ چکا ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہاد ایک عظیم نعمت ہے جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، جہاد مسلمانوں کی زندگی کا عظیم دستور و نظام ہے۔ جب بھی مومن کے وجود سے روح جہاد ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ایمان و اسلام سے محبت بھی جاتی رہتی ہے اور ہر طرف سے فتنے گھیر لیتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ تارکین جہاد کے گھر، محلے، بازار اور منڈیاں بالآخر لعنت و شورش کا گڑھ بن جاتے ہیں اور وحشتناک قسم کے حالات کے سامنے ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتے بلکہ ان کی نبض ہی رک جاتی ہے۔ جیسے جیسے جہاد سے دلچسپی کم ہوتی ہے، اسی تناسب سے دلوں سے وحی کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ لگاؤ اور محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح دل خدائی اسرار سے خالی ہو جاتے ہیں، ان کے روشن دن بھی تاریک راتوں کی طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے فیضان و تجلیات انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو جہاد کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت و شان کے مطابق کلمہ پروردگار کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں ایسے مجاہدین زندگی بسر کرتے ہیں، وہ معاشرہ کبھی بھی مایوسی و پشیمانی کا شکار نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس معاشرے میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، وہی معاشرہ جس کے قبیلوں اور افراد میں یکجہتی ہوتی ہے، جس معاشرے میں بسنے والے مومن قریہ قریہ اور قصبہ قصبہ چل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں تک دعوت حق پہنچاتے ہیں، تو اللہ ان کے معاشرے کو ہم جہت کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اور جو معاشرہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتا اور اس میں روح جہاد نہیں ہوتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کو ختم ہونا ہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کتنے ہی طاقتور ذلیل و خوار ہوئے، کتنے ہی مالدار فقیر ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا تھا۔ جو لوگ بادشاہوں کے درباروں کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے، آخرکار ذلیل و خوار ہوئے اور ان کے پاؤں چوم کر گزرنے لگے۔ قرآن کریم نے ان کا اس طرح ذکر کیا ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ کر گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی عظمت اور قدر کریں تو ہم اللہ کے یہاں اسی قدر اجر پائیں گے جس قدر ہم اپنے دلوں میں اس کے نام کی قدر و عظمت کو زندہ رکھیں گے، اور اگر ہم نے اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا نہ کیا تو اسی طرح اللہ کے یہاں ذلیل ہوں گے اور ہمارا نشان تک نہ رہے گا۔ اگر انسان زندہ اور باعزت رہنا چاہتا ہے تو اللہ کا نام اپنے دل کی تختی پر لکھ لے، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو اکھاڑ باہر پھینکے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، بلکہ اپنے خوابوں کو بھی اللہ سے غیر متعلق چیزوں سے پاک کر لے اور اپنی زبان حال سے اقرار کرے۔ ایسی زندگی سے قبر کی تنہائی بہتر ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں، جس میں دعوت و تبلیغ نہیں، جس میں شریعت الہی کا نفاذ نہیں۔ بس ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جس میں تجلیات الہی کے لیے دل نہ ہو۔ اس فکر و شعور کو پوری امت میں اجاگر کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ ہمارا معاشرہ اور اپنی اقدار و روایات کھو چکا ہے، ان کو دوبارہ بحال کرنے اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوششیں شروع کرے تاکہ ہمارا رب تمہیں نیست و نابود ہونے سے بچا لے۔ مومن جانتا ہے کہ اسے کس چیز کو کیسے ترجیح دینی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بقدر ضرورت اعتدال رکھتا ہے، وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ آخرت کی کیا اہمیت ہے اور اس فانی دنیا کے مقابلے میں کس حد تک آخرت کو ترجیح دینی ہے، جس میں ہمیشگی ہے، دوام ہے۔ اس لیے مومن ہمیشہ اللہ کے حکم کو دنیاوی امور پر مقدم رکھتا ہے اور وہ فنا ہونے اور زائل ہونے والی اشیاء کو ہمیشہ باقی رہنے والے امور اور اشیاء پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ دنیا کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے اس میں رہنا ہے، اور آخرت کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے آخرت کی زندگی میں رہنا ہے۔ نہ تو یہودیوں کی طرح دنیا ہی میں اٹک کر رہ جاتا ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح دنیا سے بالکل کٹ کر رہتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو دنیاوی معاملات کو آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے تاکہ آخرت میں وہ خود حقیر نہ بن جائے، کیونکہ جو لوگ دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد و محور بنا لیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص موت سے ہیبت کھاتا ہے وہ دنیا کی زندگی کی لذت بھی کھو دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص دشمن کو میدان جنگ میں سامنے دیکھ کر ہوش گنواں بیٹھتا ہے اور اپنی زندگی سے محبت کی خاطر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مالی حالت اور زندگی کی فکر میں راہ جہاد سے فرار میں کامیابی سمجھتا ہے، وہ در حقیقت زندگی اور زندگی کے لوازمات سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص دنیا و مافیا کو چھوڑ کر جہاز سے پیچھے رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہ میں تنے تنہا بیٹھا رہتا ہے، بالآخر اس عبادت گاہ سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پست حوصلہ اور کم ہمت لوگ ایک دن سب کچھ گنواں بیٹھیں گے اور سر کے بل گریں گے۔ جہاں تک بلند ہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کا تعلق ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ستاروں بھری اس دنیا کی تعمیر کرتے ہیں، اس دنیا کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی اور ان پر حکمرانی کرے، بلکہ اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے چلے اور وہی حکومت کریں، اور ساری زندگی اس نظریے پر قائم رہتے ہیں کہ دنیا کی حاکمیت انہی کا مقدر ہے۔ اور جو لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں ان پر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز کھل جاتا ہے اور ابدی زندگی کا راستہ پا جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دنیا کی چکا چوند میں غرق ہو جاتے ہیں اور اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے، اپنے فرائض بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ امت کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ اس طرح آنے والی نسل کو اس حال میں چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان حیدر صاحب مالونی کالونی ملاڈ ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام مجھے پسند ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے مذہبی پروگرام ہو یا سیاسی و سماجی، سب ایک سے ایک ہوتے ہیں۔ ولادت امام رضا علیہ السلام پر پیش کیا گیا پروگرام بہت پسند آیا، خدا جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین محترم، رضوان حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک باسر شخص رہا کرتا تھا، جو اپنے مقام و منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ شہر میں کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا، اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا تھا، لوگ بھی بیچارے اس کے مقام و منصب کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتے تھے، کوئی بھی اس کے کاموں پر اعتراض نہیں کرتا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اعتراض کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دن پردیسی درویش اس شہر میں کہیں سے آ نکلا۔ درویش بیچارے کو تو اس نابکار شخص کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور درویش بھی ایسا جس نے کبھی ایک چونٹی بھی نہیں ماری تھی۔ ایک دن قسمت کے مارے اس درویش کا اور اس نابکار شخص کا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حالات سے بے خبر یہ درویش شہر کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس نابکار شخص کی نظر درویش پر پڑی۔ درویش کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اسے اذیت دینے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اس شہر میں کوئی بھی میرے شر سے محفوظ نہ رہے، سب کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ خوف کے مارے لرزنا چاہیے۔ اس موذی شخص نے ایک پتھر اٹھایا اور درویش کے سر پر دے مارا۔ درویش کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے اپنے خون آلود سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارد گرد کھڑے لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، اور ایک صاحب بولے، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ خاموشی سے چلتے بنو، ورنہ اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے درویش کو ایک طرف لے جا کر اس نابکار کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ درویش بھی سمجھ گیا کہ چپ سادھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور اسے چلتے ہی بنی۔ لیکن اس نے چلتے چلتے وہ پتھر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا جو اس نابکار شخص نے مارا تھا۔ اس موذی شخص نے تعجب سے پوچھا، یہ پتھر تم نے اٹھا کر کیوں رکھ لیا؟ درویش نے کہا، وہ پتھر جو کسی درویش کا سر پھاڑ سکتا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، شاید کسی دن کام آ جائے۔ اس بدماش شخص نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ درویش بھی کیسا احمق ہے، یہ پتھر اس کے بھلا کیا کام آئے گا۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تمام لوگوں کو خوش کر دیا اور انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ جی ہاں، دن رات ایک سے نہیں ہوتے، کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں۔ اس ظالم شخص کے ظلم و ستم کے خاتمے کا وقت بھی آن پہنچا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ اس شخص نے بادشاہ کے سامنے ایک ایسا کام کر دیا جو اسے پسند نہیں آیا، اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس شخص کو کنویں میں قید کر دیا جائے۔ اس شخص کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ وہ اس تاریک کنویں میں اپنے اعمال کے سزا بھگت رہا تھا۔ ہر روز اس کے لیے کچھ کھانا اور پانی ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں ڈال دیا جاتا، اور وہ اپنے گھر والوں سے دور اس کنویں میں تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ شہر والے بھی خوش تھے، کچھ دنوں کے لیے ہی سہی، اس شخص کی اذیتوں سے نجات ملی، اور دعا کر رہے تھے کہ وہ کبھی اس کنویں سے باہر نہ آ پائے۔ ایک دن وہ بدماش اور موذی شخص اس تاریک کنویں کے تہہ خانے میں بیٹھا اپنے کرتوتوں کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا۔ سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے کنویں کی تاریکی میں ہاتھ چلائے اور پتھر کو تلاش کرنے لگا، اور پھر سر اوپر اٹھایا اور چیخ چیخ کر کہا، میرے سر پر یہ پتھر کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے؟ اوپر سے کسی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ بیچارہ درویش ہوں جس نے پوری عمر کسی چونٹی کو اذیت نہیں دی۔ اس مزی شخص نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، جب تو نے کسی چونٹی کو بھی کبھی اذیت نہیں دی تو پھر میرے سر پر یہ پتھر کیوں مارا ہے؟ درویش نے کہا، یہ وہی پتھر ہے جو تو نے فلاں دن اور فلاں تاریخ کو میرے سر پر مارا تھا۔ اس شخص نے پھر تعجب سے پوچھا، کیسا پتھر؟ کون سا پتھر؟ مجھے تو یاد نہیں۔ درویش نے کہا، تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے یہ پتھر میرے سر پر مارا تھا اور میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا تھا؟ جس پر تو نے پوچھا تھا کہ اسے جیب میں کیوں رکھ لیا تو میں نے کہا تھا کہ وہ پتھر جو کسی بے آزار درویش کا سر پھاڑ دے اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب تجھے یاد آیا؟ تب اس آدمی نے کہا، ہاں یاد آیا، بالکل یاد آ گیا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنے عرصے کہاں تھے؟ درویش نے کہا، مجھے تیرے مقام و منصب کا خوف تھا، لیکن اب تجھے اس کنویں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تجھ سے ظلم کا بدلہ لے ہی لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 16 فروردین، 6 شوال اور 5 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ سولہ فروردین سن 1299 ہجری شمسی کو ایران کے شمال مغربی شہر تبریز کے عوام نے مجاہد عالم دین شیخ محمد خیابانی کی قیادت میں برطانوی سامراج کے خلاف انقلابی تحریک شروع کی۔ ان کی قیادت میں انقلابیوں نے حکومتی اداروں پر قبضہ کر کے اغیار سے وابستہ حکومت اور سن 1919 کے شرمناک معاہدے کے بارے میں اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ قابل ذکر ہے کہ سن 1919 کے معاہدے کی روح سے ایران کے تمام انتظامی، سیاسی، اقتصادی، سماجی اور ثقافتی امور برطانوی سامراج کے ہاتھ میں چلے گئے تھے، اور ایران رفتہ رفتہ برطانیہ کے نو آبادیاتی ممالک میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ شیخ محمد خیابانی نے بارہا ایران کے مسلمان عوام کے حقوق کی وضاحت کی۔ آخرکار یہ انقلابی تحریک انگریزوں کے ایجنٹوں کے ذریعے کچل دی گئی، اور شیخ محمد خیابانی سمیت بہت سے مجاہدین اپنے عظیم مقاصد کی راہ میں شہید ہو گئے۔ 6 شوال سن 786 ہجری قمری کو معروف مسلمان محدث اور شاعر ابن بردس کا بالبک میں انتقال ہوا۔ وہ لبنان کے شہر بالبک میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ دمشق چلے گئے، جہاں انہوں نے معروف اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ انہوں نے مختلف اسلامی ملکوں کی سیاحت کے ساتھ ہی ساتھ اپنی تعلیم کو بھی پایۂ تکمیل تک پہنچایا اور پھر تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ابن بردس کی دینداری، تزکیہ نفس اور حسن اخلاق کی لوگوں کے درمیان بہت زیادہ شہرت تھی۔ پانچ اپریل سن 1585 عیسوی کو ہالینڈ میں ہارلیم کا وحشیانہ قتل عام رونما ہوا۔ یہ المناک واقعہ اسپین کے ظالم بادشاہ فلپ دووم کے حکم کے نتیجے میں رونما ہوا تھا۔ اسپین نے ہالینڈ پر اپنا قبضہ جاری رکھنے کے لیے اس سرزمین پر بہت زیادہ خون خرابہ کرایا۔ سب سے بڑا اور وحشتناک قتل عام ہارلیم کا قتل عام ہے، جس کے دوران 6,000 حریت پسندوں کو تہے تیغ کیا گیا۔ سن 1609 میں ہالینڈ کو اسپین کے ظلم سے آزادی ملی۔ پانچ اپریل سن 1588 عیسوی کو معروف برطانوی فلسفی تھامس ہابس پیدا ہوئے۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے اور ادب میں ان کا مطالعہ بہت گہرا تھا۔ ہابس کا خیال تھا کہ انسان ایک خود غرض اور جاہ طلب مخلوق ہے، اور انسان ہمیشہ دوسروں پر تسلط کا خواہاں رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ معاشرے پر ایسے افراد کی حکومت ہونی چاہیے جو کمزوروں کے لیے امن اور آسائش فراہم کر سکیں۔ ہابس کی اہم ترین کتاب لیویاتھن ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں علم سیاست اور فلسفہ حکومت کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ تھامس ہابس نے سن 1679 میں وفات پائی۔ پانچ اپریل سن 1654 عیسوی کو 17ویں صدی عیسوی کے دو طاقتور یورپی ملکوں برطانیہ اور ہالینڈ کے درمیان 2 سالہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ جنگ مارچ سن 1652 میں شروع ہوئی تھی اور برطانوی بحریہ کی کامیابی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ پانچ اپریل سن 1794 عیسوی کو انقلاب فرانس کے ایک رہنما جارج ژاک ڈینٹن کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ اگست 1759 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے قانون میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پھر لوئی شانزدہم کے زمانے میں پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ اس کے بعد وہ انقلاب فرانس کے رہنماؤں میں شامل ہو گئے۔ وہ بہت شعلہ بیان خطیب تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس میں خلفشار اور انسانی جانوں کے ضائع ہونے کی روک تھام کے ساتھ بادشاہت کا خاتمہ ضروری ہے۔ انقلاب فرانس کے ایک اور رہنما اور ژاک ڈینٹن کے حریف رابس پیئر کی سازش سے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور 5 اپریل 1794 کو انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ پانچ اپریل سن 1827 عیسوی کو مشہور برطانوی سرجن جوزف لسٹر پیدا ہوئے۔ جوزف لسٹر نے ڈاکٹری کی تعلیم سن 1852 میں مکمل کی اور گلاسکو یونیورسٹی میں سرجری کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ کچھ عرصے تک ایڈنبرا اور لندن کے میڈیکل کالجوں میں بھی پروفیسر رہے۔ تحقیقات کے بعد وہ جراحی کے بعد ہونے والی اموات کی شرح کو 2/3 کم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح سرجری انفیکشن برطرف کیے جانے کا آغاز ان کے ذریعے ہوا، جس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ سن 1897 میں انہیں لارڈ کا خطاب دیا گیا۔ 10 فروری 1912 کو جوزف لسٹر کا انتقال ہو گیا۔ پانچ اپریل سن 1956 عیسوی کو مقبوضہ فلسطین کے مغرب میں واقع غزہ شہر پر صہیونی فوج کا صفاکانہ حملہ ختم ہوا۔ صہیونیوں نے 4 اپریل کو بے دردی کے ساتھ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں سمیت غزہ کے بہت سے باشندوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے 2 دن کے اندر 56 بے گناہوں کو قتل اور 30 کو زخمی کیا۔ لیکن افسوس کہ فلسطینیوں کے اس قتل عام پر بھی نیز اسی طرح کے دیگر افسوسناک واقعات کے باوجود مغربی ممالک اور انسانی حقوق کے دعوے دار اداروں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و كيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی، اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني، وأن تشرح بكتابك صدري و و تخط به تلاوتهی وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی ولا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری کما احسنت فی ما مضا من یا ارحم الراحمین.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے. اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر، ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں. میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں. خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں. تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما. مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما. مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں، اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے. میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر، اور میری باقی زندگی میں مجھ پر احسان کامل فرما جیسے کہ میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر احسان فرمایا ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. Thank you.